نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
تعالی علیہ وآلہ وسلم.
نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے, نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے, وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے, وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. شان نبی جی اللہ اللہ, پیارے نبی جی اللہ اللہ, شان نبی جی اللہ اللہ, پیارے نبی جی اللہ اللہ. جھکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر, جھکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر, جھکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر, سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے, سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے, وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. شان نبی جی اللہ اللہ, پیارے نبی جی اللہ اللہ. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی, وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی, وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی, وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے, وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے, وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. شان نبی جی اللہ اللہ, پیارے نبی جی اللہ اللہ. خدا شاہد ہے ان کی فیض صحبت کا نتیجہ تھا, خدا شاہد ہے ان کی فیض صحبت کا نتیجہ تھا, خدا شاہد ہے ان کی فیض صحبت کا نتیجہ تھا. شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے, شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے, وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. شان نبی جی اللہ اللہ, پیارے نبی جی اللہ اللہ. کیا جب بھی کسی کلاب نے دعوی نبوت کا, کیا جب بھی کسی کلاب نے دعوی نبوت کا, کیا جب بھی کسی کذاب نے دعوی نبوت کا, تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے، تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، بروز حشر میں جب نفسا نفسی کا سما ہوگا، بروز حشر میں جب نفسا نفسی کا سما ہوگا، بروز حشر میں جب نفسا نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہ آئے، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہ آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ،
ماشاء اللہ بھائی جزاک اللہ، آپ کی وجہ سے سب پیچھے چھپ رہے ہیں، آپ ایسے ہوں کہ سب سنگل لائن پہ جائیں، سنگل لائن پہ سارے پیچھے والے چھپ جائیں گے، پھر وہ بھی چھپ گئے ہمارے، سنگل لائن پہ چلے بھائی، سارے کرسی والے سنگل لائن پہ رہا کریں، بسم اللہ، الحمد للہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، صدق الله العظيم. آج گھر گھر فساد ہے، بیٹے کو باپ سے بدگمانیاں ہیں، شاگرد کو استاد سے بدگمانیاں ہیں، مرید کو اپنے شیخ سے، چھوٹوں کو اپنے بڑوں سے، ماں کو اپنی بیٹی سے، بدگمانیاں بدگمانیاں بدگمانیاں، بہو کو ساس سے بدگمانی ہے، ساس کو بہو سے بدگمانی ہے، اور یہ بدگمانی کی وجہ سے ہماری دنیا بھی برباد ہوتی ہے، ہمارا دین بھی برباد ہوتا ہے، اور یہ بہت باریک بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات میں اپنی ازواج مطہرات سے کھڑے ہو کر بات فرما رہے تھے، تو دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں سے ان کا گزر ہوا، تو اللہ کے نبی نے ان کو آواز دی اور فرمایا، فلانے یہ میری اہلیہ ہیں. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کے بارے میں کوئی اور گمان کریں، بدگمانی کریں؟ تو آپ نے فرمایا، ان الشیطان یجری مجرا الدم، شیطان ہماری رگوں میں، انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، ٹھیک، اور اگر کوئی اللہ کے نبی سے بدگمان ہو جائے تو کافر ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے ایسے موقع سے بھی اپنے صحابہ کو بچا لیا، کیونکہ بدگمانی سے ہی انسان تباہ و برباد ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جہاد کا حکم فرض ہوا، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جہاد فرمایا مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد. آج کا یہ موضوع بہت اہم ہے اور باریک بھی ہے، تو
اللہ کے نبی پر یہ حکم اترا کہ آپ مال غنیمت کا پانچ حصے فرمایا کریں. ان پانچ حصوں میں سے ایک حصہ خاص ہے آپ کے لیے, اس کو مال فی کہا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی کو یہ اجازت دی گئی کہ جو عمدہ مال ہے وہ آپ اپنے لیے چن لیں, ٹھیک ہے. لیکن منافقین بھی تھے ساتھ. ان آیات کے بعد صحابہ کی کیفیت یہ تھی, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, جب اللہ کا کوئی حکم اترتا, کوئی آیات اترتی, ان کا ایمان بڑھ جاتا, بدگمان نہیں ہوتے. اور جو منافقین تھے ان کی زبان پر یہ باتیں آئیں اپنے لیے اچھا اچھا مال, بھائی جہاد تو ہم نے بھی کیا ہے نا, اب اپنے مرتبے کو اللہ کے نبی کے مرتبے پہ ملا رہے ہیں, نعوذ باللہ. آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں تو کس کے صدقے بیٹھے ہیں؟ اللہ کے نبی کے صدقے بیٹھے ہیں. میرا اور آپ کا ایک انچ کا کروڑواں حصہ ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے جب تک کہ اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. ہماری کیا مجال ہے, ہماری کیا حیثیت ہے, کیا حیثیت ہے ہماری؟ تو یہ جو بدگمانی ہے نا, اسی نے اس کو منافقین میں شامل کر دیا, ایسے آدمی کو بدگمانی بدگمانی بدگمانی. تو لہذا اللہ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, بہت گمان کرنے سے بچا کرو. ایمان والوں, یہ گمان کرنے سے, بات بات پر گمان, بات بات پر گمان, یہ کیا وہ کیا. ان بعض الظن اثم, کہ بعض گمان گناہ بن جاتے ہیں, گناہ بن جاتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, اللہ تعالی نے فیصلہ نافذ فرمایا ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عن, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی, اب کسی بھی بات کی گنجائش باقی نہیں رہتی. میرے حضرت والا فرماتے ہیں اگر بادشاہ کی اولاد میں کوئی اختلاف ہو جائے تو فیصلہ بھنگی نہیں کرتا, فیصلہ بادشاہ کرتا ہے. صحابہ کرام شہزادے ہیں, شہزادوں کی مانند ہیں, فیصلہ اللہ اللہ کے نبی کا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عن, اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زبان درازی کی, قلم چلانے کی گنجائش باقی نہیں رہتی, آسمانی فیصلے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر گنجائش نہیں رہتی کہ انہوں نے مخالفین کی سرکوبی کے لیے کیوں نہیں فوج کو حکم دیا, مدینے کے اندر خون بہ گئے. ہمیں زبان درازی کی جات نہیں ہے, فیصلہ آسمانی ہے. میں اور آپ بھنگی کی مانند ہیں, بھنگی کیا فیصلہ کرے گا, بادشاہ نے فیصلہ کیا ہے, بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے نے فیصلہ کیا کہ اللہ ان سے راضی, دنیا میں بھی آخرت میں بھی راضی. ان کی قربانیاں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے, تصور بھی نہیں ہے. تو یہ جو بدگمانی ہے اس نے گھر گھر آگ لگا رکھی ہے, گھر گھر. باپ نے بیٹے کو, ایک بیٹے کو کچھ کہا, اب جناب والا بیٹا بدگمان, اس کو نہیں کہا مجھے کہا. استاد نے ایک طالب علم کو ڈانٹا, بدگمان. معافی مانگنے کے بجائے, جھکنے کے بجائے, عزو انکساری کرنے کے بجائے, بدگمان. شیخ نے ڈانٹا, بدگمان. آج کل تو شیخ وہ اچھا ہے جو جب ہم اس کے پاس جائیں چائے پلائے, ٹھنڈا پلائے, بروسٹ کھلائے, ہمیں گناہوں پر, ہماری کوتاہیوں پر ٹوکے نہیں. تو بھائی ایسا شیخ تو امتیاز سپر اسٹور پہ ملتا ہوگا, خانخواہ عارفی میں مشکل ہے بھائی، اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ آوے جس کو اپنی اصلاح کرانی ہو، ڈرپ کی ضرورت ہوگی ڈرپ لگائیں گے، انجیکشن کی ضرورت ہوگی انجیکشن دیں گے، اور ہر ایک کی دوائی اپنی اپنی الگ الگ، ٹھیک ہے جی، اس کو وہ دوائی دی مجھے یہ والی دوائی کیوں دی؟ بھائی آپ کا مزاج الگ اس کا مزاج الگ، طالب علم تین قسم کے آتے ہیں ہمارے پاس، ایک جس کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی خود بخود چلتا ہے، ایک طالب علم ہوتا ہے جس کو آنکھ دکھاؤ چل پڑتا ہے، اور ایک طالب علم ہوتا ہے جو جس کو تھوڑا سا ضرب یضربو کی گردان کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو ہر قسم کا طالب علم ہوتا ہے، تو اسی طرح شیخ کے پاس بھی اس تین قسم کے بیمار آتے ہیں خود بخود چلتے ہیں، ذرا سا شیخ آنکھیں ٹیڑی کرتا ہے چل پڑتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی ڈانٹ ڈپٹ ضروری ہوتی ہے، اب یہ ڈانٹ ڈپٹ ہماری اصلاح کے لیے ہو رہی ہے اور شیخ سے بدگمان ہو رہے ہیں، اب ایک واقعہ سنا کر مثالی واقعہ سنا کر آپ سے ایک رائے لیتا ہوں، ایک باپ ہے بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی اولادیں ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں ان کے 15 بیٹے ہیں 15 بچے ہیں ایک ہی بیوی سے ماشاءاللہ، کہو بھائی یہاں پہ تو دو کے بعد کہتے ہیں تیسرا کبھی نہیں، ہاں پہلے کے بعد دوسرا ابھی نہیں، دوسرے کے بعد تیسرا کبھی نہیں، ماشاءاللہ 15 بچے، پھر اب اگر ہم ہر بچے کی تین تین اولادیں 15 یا 45، لیکن ماشاءاللہ وہ بھی اولاد کثیر الاولاد ہے، کسی کی 6 کسی کی 7 کسی کی 8، ہاں اب دادا صاحب لیٹے ہوئے چارپائی کے اوپر اور جناب ایک جو ہے ماشاءاللہ پورا مدرسہ تو اپنے گھر میں قائم ہے، کہیں سے باہر سے داخلہ دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، تو وہ باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، ایک باپ کما کما کر بچوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے بوڑھا ہو جاتا ہے، اب باپ کو ضرورت ہے پیسوں کی، باپ کے پاس پوتے آتے ہیں پوتیاں نواسے نواسیاں، باپ کا دل چاہتا ہے کہ بھائی میں پوتے کو آئس کریم کھلا دوں نواسے کو کھلا دوں نواسی کو کھلا دوں، لیکن باپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اب باپ دیکھ رہا ہے اپنے 15 بچوں کی طرف، 15 بچے دیکھتے ہیں باپ کو ضرورت کیا ہے، باپ کو ضرورت کیا ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے، اب باپ دیکھتا ہے اس کے اندر یہ حیا ہوتی ہے کہ جناب میں اس بیٹے سے کہوں اچھا نہیں لگتا، کبھی بچوں کے حالات بھی ایسے نہیں ہوتے کہ باپ کہے، اور بسا اوقات بچوں کے حالات ہوتے ہیں لیکن بے حس ہوتے ہیں، پیسہ ہے لیکن بے حس ہے، اس کے اندر یہ سوچ نہیں باپ بیمار ہے ماں بیمار ہے، شوگر کی دوائی کون لائے گا، بلڈ پریشر کی دوائی کون لائے گا، ہاں ہمارے ایک دوست ہیں ڈرائیور ہیں شوگر ہائی رہتی ہے، بھائی کھائی دوائی نہیں، کیوں ساری تنخواہ گھر بھیج دیتے ہیں پیسے پاس ہوتے نہیں، شوگر کی دوائی دو دو مہینے نہیں کھاتے، لیکن جب یہی اولاد بڑی ہو کر باپ کو کہے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ڈاکٹر صاحبان بیٹھے پوچھے شوگر کی دوائی دو دو مہینے تک نہیں کھاتے، کس کے لیے، بھائی اولاد کو بھیج دیتے کماتے ہیں بچوں کے لیے بھیج دیا، کمایا بچوں کے لیے بھیج دیا، پھر یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، کسی کو اللہ اسباب دیتے ہیں کسی کے پاس کم ہوتا ہے، اب وہ باپ دیکھ رہا ہے کچھ دنوں تک دیکھتا ہے کہ بھائی میرے بھی اخراجات ہیں کچھ ذاتی ایسی ضروریات ہوتی ہیں، باپ کو آنے جانے کا دل چاہتا ہے، ایک صاحب یہاں آئے ایک آدھ دفعہ ہی آئے، میں نے پوچھا آپ تسلسل سے نہیں آتے تو کہنے لگے ریٹائر ہو گیا ہوں اب کچھ کماتا نہیں ہوں، تو گھر میں میری کوئی عزت نہیں ہے، ابھی میں آیا ہوں تو بیٹے نے مجھے کہا ہے مغرب کے بعد آ جائیے گا مجھے کام ہے فوری جانا ہے، تو اس کی بائک میں ادھار مانگ کر آریتن لے کر آیا ہوں، ایسے دل چیرنے والے واقعات ہیں نا میرے پاس میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، کس طرح کی ظالم ترین اولاد، ہمارے پاس یہاں اعتکاف میں دو تین احباب بیٹھے، ایک دن جو ان کی اولاد ملنے آئی ان سے ایک دن نہیں ملنے آئی، ایک ساتھی یہاں دوست ریٹائر ہو کر آئے، 3 سال سے لگاتار یہاں موتقف ہیں وہ، میں نے 3 سالوں میں 1 دن بھی ان کے بیٹے کو ان سے ملتے آتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آخری دن بھی جب جانا ہوتا ہے نا تو کسی سے پہنچ بھائی اس کو ان کو وہاں پہنچا دینا، ان کو وہاں پہنچا دینا، ان کو وہاں پہنچا دینا، یہ اولاد ہے، یہ حقائق ہیں آج دنیا کے نا، بڑے تلخ حقائق ہیں، الامان الحفیظ. پھر وہ باپ یہ کرتا ہے کہ بھئی چلو کچھ اپنے لیے کمانے کا کرو، بھئی دادا دادا کرتے ہوئے بچے آتے ہیں، دادا آئس کریم والا گزر رہا ہے، اب دادا کے اپنے تو دانت ہیں نہیں، دادا بیچارہ شوگر میں ہے، کمزور ہے وہ بیچارہ، دادا اپنے پیسے اوپر کتنے پیسے خرچ کرتا ہے بھائی. دادا دادی کو ہم نے یہی دیکھا، ہمارے بچپن میں بھی ہم دیکھتے تھے، وہ دادی پاندان کے اندر پیسے رکھتی تھی، دادی کا پاندان کھلتا تھا، ہم سب بچے ایسے دادی کے گرد، ابو ڈانٹتے تھے ہٹو، لیکن دادا نہیں 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 ان کو کچھ نہیں کہو، چلو ابو کو ڈانٹ پیٹتی تھی. پھر اتنا اتنا سا پان وہ سب کو، تو ان کی محبت تو عجیب و غریب ہوتی ہے نا، کہ اپنا پیٹ کاٹ کے اس کے منہ میں اپنے. ہمارے نانا رحمت اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے بزرگوں میں سے تھے، صبح کا ناشتہ ہماری والدہ کے ہاتھ سے کرتے تھے، فجر کے بعد فجر پڑھتے تھے فلاں مسجد، حضرت ادھیانوی شہید رحمہ اللہ کی مسجد کے پاس رہتے تھے، صبح کا ناشتہ نانا کا رحمت اللہ علیہ کا ہمارے ہاتھ ہوتا تھا، اور انڈا کھاتے تھے ہاف فرائی انڈا، اور کبھی کہتے تھے ابال کے لے آؤ، کبھی روٹی سے کبھی پراٹھے سے. یہ ہم نے بارہا روزانہ دیکھا کہ آدھا انڈا کھا کر ہماری امی کا نام لے کے کہتے تھے لو تم کھا لو باقی، باقی تم کھاؤ. ہاں انڈا آدھا توڑا، آدھا بوائل انڈا کھایا، اور آدھا اپنا منہ کا نوالا بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں اور ماں باپ. ہاں لیکن یہی ماں باپ کے لیے ہمارے پاس دل نہیں ہوتا، 10 اولادیں ہوتی ہیں لیکن بے حس ہوتی ہیں، کچھ حس ہی نہیں ہوتی، اتنی تکلیف ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. ہاں تو وہ باپ، یہ صرف ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، پھر وہ باپ کہتا ہے بھائی شوگر کی دوائی خریدنی ہے، ہاں میں نے بلڈ پریشر کی دوائی ہے، میرے بھی گھر کا کرایہ ہے، بجلی ہے. ہاں بےچارا باپ کرتا اتار کے لیٹا رہتا ہے، گرمی ہے، اس کے پاس پنکھا نہیں ہے، لیکن اولاد بے حس ہے، کسی کے پاس ہے اسباب، کسی کے پاس نہیں. اب وہ باپ بڑھاپے میں کہتا ہے بھائی کچھ کمانا چاہیے، اب وہ باپ کمانا شروع کرتا ہے اور اولاد کو بتاتا نہیں، کچھ جوڑ توڑ کر کے حلال روزی اختیار کرتا ہے تاکہ بھائی اپنا بھی خرچہ چلے، تھوڑا مہمانداری بھی چلتی رہے. آپ کو پتا ہے بڑوں کے ہاں مہمانداری بھی ہوتی ہے، ہاں جہاں بڑے ہوتے ہیں وہاں مہمان زیادہ آتے جاتے ہیں. اب وہ بیچارہ باپ لے دے کے کماتا دھماتا ہے، اولاد سے چھپا کے رکھتا ہے کہ بھائی اس کے پاس مہمان آتے ہیں سب چلتے ہیں. پھر اولاد کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا باپ کما رہا ہے، تو اولاد کو یہ اچھمبا لگتا ہے، ابا آپ کما رہے، بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے آپ کما رہے. وہ باپ ایک آدمی کو پیسے دیتا ہے کچھ جمع پونجی کر کے کہ بھائی تم ایسا کرو تم ٹھیلا لگاؤ، صحیح ہے جی، شام تک جو بیچا کرو اس کے نفع ہم دونوں آدھا آدھا کر لیا کریں گے، مجھ میں تو ہمت نہیں ہے ہاں کہ میں نکل کر کھڑا ہوں. اب یہ کیلا لینے جاتا ہے بیٹا، باتوں باتوں میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ ٹھیلا تو میرے باپ کا ہے، پیچھے انویسٹمنٹ تو میرے باپ کی ہے، باپ کو اس میں سے نفع جا رہا ہے. تو اس بیٹے کو یہ لگتا ہے کہ باپ ہم سے کما رہا ہے، اور بیٹے کو لگتا ہے کہ یہ کمانا اس کے لیے حلال نہیں ہے، یہ اچھمبا ہے. اب آپ بتائیے کہ کیا یہ انصاف ہے اس اولاد کا؟ ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اگر کیلے والا اس سے کما لیتا سبزی والا کما لیتا تو ٹھیک تھا، لیکن اس کیلے والے کے ساتھ میرے باپ کی شراکت ہے، باپ مجھ سے پیسے کما رہا ہے، یہ تو دھوکا ہے. ابا نے مجھے بتایا نہیں، ابا نے مجھے کہا نہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی. اب وہ بیٹا باپ کے پاس آئے اور باپ کے پاس آنے کے بعد کہے کہ بھائی یہ تو بڑی عجیب بات لگی. بھائیوں میں جمع کرے بھائیوں کو کہ بھائی ابا کا تو ٹھیلا ہے، ابا ہم سے بھی کماتے. پھر وہ باپ بچوں سے کہے بیٹا میرے پاس، صحیح ہے روزانہ کے طلباء کرام تشریف لاتے ہیں، ٹھیک ہے روزانہ کے اللہ کے دین کے مسافر میرے پاس آتے ہیں، کبھی آپ نے پوچھا کہ اس کا بجلی کا بل کہاں سے دیں گے آپ؟ کبھی آپ نے پوچھا کہ یہ جو طلباء کی آپ خدمت کرتے ہیں اس کا چائے، اس کے دودھ، اس کی پتی، اس کی چینی کہاں سے کرتے ہیں آپ؟ یہ مہمانداریاں کہاں سے کرتے ہیں آپ؟ اسفار ہوتے ہیں تو کہاں سے کرتے ہیں آپ؟ آتے ہوئے مہمان دکھتے ہیں تو معترض نہیں ہے اپنی ذات پر کہ بھائی ہماری آنکھیں اتنی اندھی ہیں، آج ہم اتنے اندھے بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ باپ کام کر رہا ہے. اولاً تو اولاد اچھی وہ ہونی چاہیے تھی جس کو باپ کو بالکل مطمئن کر کے بیٹھا دینا تھا، اب باپ بیٹھے ہمیں. ایک کمپنی آج بہت ترقی پر ہے، جس آدمی نے وہ کام شروع کیا اپنے خون پسینے کی کمائی سے چھوٹی سی جگہ سے اسے وہ فیکٹری لگا 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 کہ اس فیکٹری کو ایک مقام تک پہنچایا. جناب والا جب وہ فیکٹری ایک مقام تک آ گئی، بچے پڑھ لکھ کر آ گئے، تو بچوں نے ایک دن باپ کو کہا کہ ابا اب ہمیں آپ کی ضرورت فیکٹری میں نہیں ہے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے فیکٹری میں، آپ پرانی سوچ کے لوگ ہیں، ہم نئی سوچوں سے کام کریں گے. یہ حقائق بتا رہا ہوں دنیا کے. وہ بیچارہ باپ جس نے ان کو پڑھایا لکھایا، ساری محنتیں کری، اس کو اٹھا کر ایک کنارے پر بیٹھا دیا. جو تمہارا سرخیل تھا اس نالائق کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی، اس کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، اس کی اولاد اس کو بھی اٹھا کر باہر پھینکے گی. کیونکہ یہ دنیا کا اللہ کا معاملہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جیسی کرنی ویسی بھرنی دنیا میں اللہ دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی دیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں. تو وہ باپ یہ پوچھتا ہے بیٹا کہ میرے پاس مہمانداری ہے، آپ نے کبھی نہیں پوچھا؟ سب سے پہلا سوال تو یہ کرتا ہے بیٹا آپ کو یہ اچھمبا کیوں لگا؟ کہ بس مجھے لگا، یہ جواب ہے میرا نا، بس مجھے اچھمبا لگا. آپ کیوں کماتے ہیں؟ ٹھیک ہے. پھر اچھمبا لگنے کے بعد اچھمبا یوں لگا کہ یہ پیسے میں دوسرے ٹھیلے والے کو دے دیتا وہ مجھ سے نفع کماتا، دوسرے کپڑے والے کو دے دیتا وہ مجھ سے نفع کماتا، ٹھیک تھا، لیکن میرا باپ مجھ سے نفع کمائے تو یہ غلط ہے. باپ نے تو عمومی دکان کھولی ہے بھائی، ٹھیلے پہ جو آئے گا باپ آپ کو نہیں بتائے گا کہ اس نے اپنی انویسٹمنٹ کہاں کی ہے، باپ اس کا پابند نہیں ہے، آپ اخلاقاً پابند ہیں کہ آپ بتائیں گے کہ ابو یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں، کرو نہ کرو آپ تو نہیں بتاتے. تو یہ وہ چیزیں جو ہم باپ پر، استاد پر اور شیخ پر. ہمارے ہاں ایک قاری صاحب بہت پرانے ہیں، انہوں نے مجھے ایک دن بتایا بہت افسردہ ہو کر روتے ہوئے کہ میں نے اپنی فیملی کے لیے ایک رکشہ روکا. جب میں نے رکشہ روکا اور میں جب قریب گیا تو وہ میرے قاری صاحب تھے جن سے میں نے حصہ کیا تھا. میں نے کہا قاری صاحب آپ تو مدرسے میں پڑھاتے تھے, آپ سے میں نے حفظ کیا تھا. کہا بیٹا کیا کروں, ہاں کثیر العیال ہوں, ہاں کوئی خیال رکھنے والا اور ہے نہیں, ہاں اور ظاہر ہے کہ مدرسے کی قلیل تنخواہ میں گزارا نہیں, تو یہ رکشہ چلا کے حلال روزی کما رہا ہوں. اب اس استاد کے جتنے شاگرد اہل ثروت ہیں وہ مجرم ہیں, کہ ان کو یہ حیا شرم نہیں کہ اپنے استاد کا جس نے اتنا عظیم علم ان کے سینے میں دیا اس کا خیال رکھے. خیال کیا کرتے ہیں, عید پر آتے ایک کلو مٹھائی لے کر, بھائی استاد کو تو شوگر ہے وہ مٹھائی نہیں کھائے گا. ہاں کوئی آ گیا بریانی لے کر, بھائی ضروری تو نہیں ہے کہ بریانی کا دل چاہ رہا ہو. بہت زیادہ بہت اکرام کرتے ہیں نا تو رمضان میں اپنے استاد کو ایک جوڑا دے آتے ہیں, جوڑا کھائے گا وہ استاد, جوڑا جوڑے سے وہ بجلی کا بل ادا کرے گا, جوڑے سے وہ اپنے گھر کے اخراجات پورے کرے گا. یہی حال ہمارا ماں باپ کے ساتھ بھی, یہی حال ہمارا استاد کے ساتھ ہے, یہی ہمارا حال شیخ کے ساتھ بھی. ہم آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں اور شیطان بدگمانی کے راستے سے ہمارے دین کو تباہ و برباد کرتا ہے, تباہ و برباد کرتا ہے, اور ہم اس تباہی پر خوش ہوتے ہیں. تازیہ بجاتا ہے شیطان کہ دیکھو میں نے اٹھا کر کس جن سے تم کو دین ملا تھا اٹھا کر باہر پھینک کر رکھ دیا. تو یہ اولاد, یہ استاد, یہ شاگرد, یہ مرید, یہ جناب والا قابل مواخذہ ہیں. ایک بیان میں حضرت اثر جونپوری صاحب فرمانے لگے, میں وہاں پیچھے بیٹھا ہوا تھا, حضرت یہاں چوبیسویں شب میں بیان تھا یا بائیسویں چوبیسویں شب کا بیان تھا, کہنے لگے کہ میں مفتی صاحب کو کہتا ہوں یہاں لنگر کھولے, لنگر کبھی کبھی لنگر بھی ہونا چاہیے, اور خود فرمانے لگے بھائی اس میں آپ لوگ بھی حصہ بھی لایا کریں. میں وہاں حاضر, میں نے کہا الحمدللہ یہاں تو لنگر روزانہ چلتا ہے, سو سوا سو ڈیڑھ سو طلبا روزانہ کے الحمدللہ عصر کے بعد ان کے اکرام کا نظم ہوتا ہے. کوئی ایک تو بتا دو کہ جس کی آنکھیں بھی کھلتی ہوں, کیونکہ ان کو یہ گمان ہے کہ اسٹیٹ بینک سے ڈائریکٹ چائے کے پیسے ادا کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تو لنگر چلتا ہے الحمدللہ, بدھ والے دن الحمدللہ 200 سے اوپر طلبا ہوتے ہیں, 200 سے اوپر طلبا ہوتے, کبھی کبھی 300 طلبا ہوتے ہیں بدھ والے دن. کس نے پوچھا, کس نے دیکھا؟ لیکن اگر یہی شیخ حلال روزی اختیار کرتا ہے تو پھر کہتے ہیں ہم کو اچھمبا لگتا ہے. استاد آپ کو نہیں بتائے گا وہ راستہ, آپ مشورہ کریں, استاد مشورے کا تابع نہیں ہے. ہمیں آپ کو تو یہ خوش ہونا چاہیے کہ بھائی میں غیر کو دیتا ہوں, میرا استاد کما لے, میرے والد کما لے, زیادہ فائدہ ہے. میرا گھر, میرا پیسہ میرے گھر میں ہی چلا گیا نا, زیادہ فائدہ ہے اس میں تو بھائی, زیادہ فائدہ ہے. اب ایسے لوگ بھی ہیں کہ جناب دھوکا بھی دیتے ہیں, غلط بیانیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب معاملہ طے کرو, اور کہتے ہیں مولانا ہم تو مذاق کر رہے تھے نا. بھائی ہم مذاق نہیں کرتے بھائی, معاملات میں ہم سیریس رہتے ہیں, سیدھی اور صاف بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, میرے کتنے ساتھی ایسے ہیں, کوئی ڈاکٹر ہے, ہاں دوست ڈاکٹر, حضرت والا کے سے بیعت, میرے پیر بھائی, میں اپنے روٹ کنال کے لیے گیا, پیسے نہیں, میں نے کہا پیسے کے بغیر میں کام نہیں کراؤں گا. کیس چلا گیا حضرت والا کے پاس, حضرت والا نے فرمایا بھائی جتنی آپ کی لاگت آتی ہے اتنا پیسہ لے لیں, باقیوں سے تو آپ کماتے ہیں لیکن ان سے اتنا لیں تاکہ جتنی لاگت آتی اتنی لیں, میں بغیر پیسے کو نہیں لانا تھا. یہ چشمے بنواتا ہوں, میرے دوست ہیں, دو دوست ہیں, دونوں کی چشمے کی دکان ہے, میں فری میں نہیں لیتا, پیسے دیتا ہوں بھائی. ٹھیک ہے, پیسے دے کے کوئی ایک بتا دے مجھ کو کہ جناب اس کے پاس جا کر خرم عباسی نے اس کے گھر پر اس کی دکان پر کھٹکھٹا کر یہ کہا ہو کہ جناب مجھے آپ. لیکن اولاد ہوتی ہے کہ بے حس کی بے حس رہتی ہے, اس کی عقل میں باتیں نہیں آتی, سمجھ میں باتیں نہیں آتی, باپ دیکھ رہا ہے کوڑا ہے ادھر ادھر اڑانے کے لیے ہے لیکن لگانے کے لیے نہیں, باپ کے لیے نہیں, باپ کی خواہش کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ ان اولادوں کو آگے بڑھاتے ہیں, ان شاگردوں کو آگے بڑھاتے ہیں جو اپنے بڑوں کا اساتذہ کا خیال کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنا علم حاصل کر کے واپس لوٹے تو جناب والا اللہ تعالیٰ نے شہرت سے نواز دیا تھا, ہدایا 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 ہدایا, کئی اونٹوں پر ہدایا. جب واپس اپنے شہر میں پہنچے تو ماں استقبال کے لیے تشریف لائی, انہوں نے دیکھا کہ بھائی اتنا مال, عجیب نصیحت فرمائی, کہنے لگے کہ تمہارے چچا زاد اور تمہارے شہر والے غربت کے حالت میں ہیں اور تمہارے پاس اتنا مال ہے, تمہیں کہیں فخر میں شیطان مبتلا نہ کر دے, میرے بیٹے میری نصیحت ہے یہ سب مال اپنے عزیز و اقارب پر تقسیم کر دے. سارا کا سارا مال وہیں تقسیم کر دی. مائیں بھی ایسی ہوتی تھیں, مائیں بھی ایسی ہوتی تھیں. آج اولاد اندھی ہے. حضرت دادا شیخ نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا حضرت کوئی زکات کا سلسلہ ہو جائے. میرے پاس بھی اس سال ایک صاحب آئے کہ کوئی زکات کا سلسلہ. بھائی تمہارے بیٹے تو کا کوئی پوچھتا نہیں, کوئی پوچھتا نہیں. بھائی تمہارے بیٹے تو اچھا کھاتے کماتے ہیں, کا پوچھتے نہیں. تو حضرت دادا شیخ نے فرمایا بھائی تمہارے تو بیٹے بڑے بڑے عہدوں پر ہیں, کا بڑے بڑے عہدوں پر ہیں لیکن مجھے سرونٹ کوارٹر میں رکھا ہوا ہے اور میرے اخراجات کا خیال نہیں کرتے, میں اس وقت زکات کا مستحق ہوں. حضرت آپ میری اولاد کو بلائیے, ان کو سمجھائیے. حضرت نے فرمایا پہلے یہ بتائیے کبھی آپ اپنے بچوں کو اللہ والوں کے پاس بھی لے کر گئے تھے, ان کو کبھی کسی مدرسے میں بھی داخل کیا تھا جہاں والدین کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں, جہاں اتنی بڑی کھلی کچہری لگتی ہے اور کھلا بیان ہوتا ہے, لے کر گئے تھے کبھی؟ کبھی نہیں, کبھی بھی نہیں. امام اچھا کپڑا پہن لے مقتدی کو اشکال ہوتا ہے, اچھی اچھی مساجد کے اندر خود 400 گز 500 گز 600 گز کے بنگلے والے حیا اور شرم سے آ رہی ہے, اس کے گھر میں امام صاحب کی, اس کے امام کی کیا حیثیت ہے؟ اگر اس کے گھر میں بیماری دکھ آ جائے, اس کے گھر میں ڈلیوری کا معاملہ آ جائے تو بیچارہ اسی امید پر ہوتا ہے کوئی مدد کر دے. کیوں؟ یہ ہماری آپ کی بغیرتی کی علامت ہے, ہماری آپ کی بغیرتی کی علامت ہے. ہم سو رہے ہیں, اسی ایسے ہی ہونا چاہیے نا. امام, امام صاحب 25,000 روپے کافی ہے, بس کافی ہے, ہو تو کیا کا. اتنی بڑی بڑے محلوں کی مساجد کے اماموں کی تنخواہ 25,000 30,000 32,000 روپے. اللہ قیامت میں پوچھیں گے بھائی, ایسے لوگوں سے پوچھیں گے, ان کا گریبان پکڑا جائے گا. صحیح جی, ان کا گریبان پکڑا جائے گا. ملکی سرحد کے جو فوجی ہیں نا, صحیح ہے جی, ان پر ہمارا سب کچھ لگا دیا جاتا ہے, کیونکہ ہماری سرحد محفوظ ہے تو ہماری جان مال عزت آبرو محفوظ ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علماء ہمارے دین کی حفاظت کی غرض سے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر بیٹھے ہیں, تو ہم دنیا والوں پر فرض ہے. جیسے کوئی آدمی کسی کی نوکری کرتا ہے, ڈرائیوری کرتا ہے, تو ڈرائیور کی تنخواہ کس پر ہے بھائی؟ جس کی وہ گاڑی چلاتا ہے. تو اسی طرح علماء کے تمام اخراجات کی ذمہ داری عوام الناس پر ہے, تمام اخراجات کی ذمہ داری. بہت زیادہ شوق اٹھتا ہے تو ختم قرآن پہ دینے کے لیے چلے جاتے ہیں جس وقت لین دین حرام ہے. بھائی آپ نے 2 مہینے پہلے کیوں نہیں ہدیہ دیا؟ آپ نے 1 مہینے پہلے کیوں نہیں ہدیہ دیا؟ ہدیہ نہیں, اس وقت آپ اجرت دینے چلے آ رہے ہیں ختم قرآن کی, ختم قرآن کی اجرت دیتے ہیں. بچہ حافظ ہوا, 1 کلو مٹھائی, 1 جوڑا, 1 ناک پوچھنے کا رومال, 1 عدد تسبیح استاد کے لیے لیے چلے آ رہے ہیں, اور پیٹ بھرو کے لیے بینکٹ ہال بک کرا کر جناب والا اس کے اندر دعوت کرتے ہیں. سمجھے بھائی؟ تو ہم بے حس ہیں, ہمارے اندر حس نہیں ہے, ہمارے اندر جو ہے نا بدگمانی ہے, بدگمانی بدگمانی. امام کے پاس بائک آ جائے تو بدگمانی, عمرہ کرنے چلا جائے تو بدگمانی. جب میں عقابین مسجد میں امامت کرتا تھا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سلسلہ شروع کیا, عمرے کا حج کا سلسلہ شروع ہوا. مسجد کمیٹی کے صدر صاحب نے مجھے کہا لوگ کہتے ہیں, میں نے کہا لوگ نہیں کہتے, آپ خود کہتے ہیں, لوگوں کا کندھا بناتے ہیں. تو ہم لوگ بدگمانی کا شکار ہیں, اور جو آدمی بدگمان ہو اس کو کہیں پر بھی نفع نہیں ہو سکتا, کہیں پر بھی نہیں ہو سکتا, کسی حالت میں نہیں ہو سکتا, چاہے وہ آتا رہے چاہے وہ آتا رہے. تو ایسے لوگ جو اپنے شیخ سے بدگمان ہیں, کسی کا اگر مجھ سے تعلق ہے بدگمان ہے, اس کو یہاں نفع نہیں ہو سکتا چاہے وہ آتا رہے. وہ نہ آئے تو بہتر ہے, کیونکہ اس کے نقصان بڑھے گا. یہ ایک بات تھی آج کی. دوسری بات, میرے پیارے بھائی, عالم دین اپنے بچوں کو بناؤ تو سمجھ لو کہ آپ اپنے بچے کو قربانی کے ایک غار میں ڈال رہے ہیں. اگر ہمت ہے تو عالم دین بنائیے, ورنہ صرف ایک اچھا مسلمان متقی پرہیزگار بنائیے, انگریزی پڑھائیے اور بس, میٹرک کرائیے, او لیول کرائیے, اے لیول کرائیے, بس. یہ علم دین جس طرح نبوت کے لیے اللہ تعالی چناؤ فرماتے تھے نا, یہ علم دین وارثین انبیاء کے بھی چناؤ ہوتا ہے. ایسے ہی نہیں ہوتے یہ لوگ کہ جناب جو آئے عالم بن جائے, جو آئے عالم بن جائے. نہیں, عالم ربانی اللہ والا طالب علم وہی بنتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کا چناؤ ہوتا ہے. اب آج چونکہ دور زمانہ انگریزیت کا, آج مدرسے خود دھوکے میں پڑ چکے ہیں کہ جناب ہم انگریزی کے ساتھ تخصص فی اللغہ الانگلیزیہ. واہ 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 واہ, یہ مدرسوں کا کام تھا؟ لوگوں نے مجھے اور آپ کو انگریز پیدا کرنے کے لیے پیسے نہیں دیے, مجھے اور آپ کو اس لیے کہ اللہ والے عالم بناؤ, ہاں, جو امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے والے ہو, ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے والے ہو. دھوکہ دیتے ہیں, دھوکہ ہے نفس کو. جب آپ کو مناسبت ہی نہیں ہے شیخ سے, تبھی تو آپ دوسرے راستے کو اختیار کرتے ہیں. یعنی آنا آئندہ منع کرتا ہوں میں ایسے لوگوں کو, ضرورت نہیں ہے, آئندہ آنے کی ضرورت نہیں, دروازے سے باہر کروا دوں گا. تیسری بات کہ بھائی یہ ہم یہاں کسی کی شادیاں نہیں کرواتے, کوئی شادی دفتر نہیں ہے یہ, لیکن کسی کا رشتہ بتا بھی دیتے, ٹھیک ہے جی, لیکن رشتہ تب بتاتے ہیں جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ بھائی لڑکی کی مناسبت سے ہے, لڑکے کی مناسبت سے. ہمیں پتا ہے بھائی لڑکی بھی پردے والی, لڑکے بھی پردے والے, تو بتا دیتے ہیں. اور اگر جس گھرانے میں بھائی پردہ نہیں ہوتا, لڑکی والوں میں بھی پردہ نہیں ہوتا, تو اس مناسبت سے بتا دیتے کہ بھائی وہاں دیکھ لیں آپ, لیکن کوئی یہ شادی دفتر نہیں ہے. اور عورتیں بھی اس نیت سے یہاں نہ آیا کریں کہ جناب والا خواتین میں بیٹھ کر ہم لڑکیاں دیکھیں گے, یہ نیت اچھی نہیں ہے, آپ اللہ کے لیے آیا کریں. لیکن اگر ہم کئی رشتہ بتا دیتے ہیں اور آپ کے گھر کے اندر آپ رشتے داریاں مقدم رکھتے ہیں کہ بھائی مجھے بیوی کو تو آنا پڑے گا سامنے, کام کاج بھی کرنا پڑے گا کزنوں کے سامنے, تو بھائی آپ ہمیں پہلے بتائیں ورنہ آپ خائن ہیں. ہمیں کیا بتا آپ کا کہ بچی کو آپ سامنے کرائیں گے, تو آپ پہلے بتائیں ورنہ یہ خائن ہے. آپ یہ رشتہ نہیں کریں. اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ میں رشتہ دار کی رشتہ داری اہمیت ہے, مولا کی جو ہے نا غلامی نہیں چاہیے, تو آپ رہیں, آپ بھائی کو نبھائیے, مولا کو چھوڑ دیجئے. لیکن پھر اس طرح کے رشتے بھی ہمارے پاس آ کر مت بات کیا کیجیے, ہمیں دھوکہ دیتے ہیں. ہاں, لڑکی والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اس لڑکی کا دھوکہ ہوتا ہے, وہ کہے گی کہ بھائی شیخ نے مجھے کہاں بھیج دیا, یہ تو کہا تھا کہ جناب والا شرعی پردہ ہوگا, شرعی پردہ ہے, لیکن جناب کزن بھی آ رہے ہیں, سب بھی آ رہے ہیں. جی ہم روکیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے, بھلے سے وہ ناراض ہو جائیں, اللہ تو راضی ہوگا. ہاں, دو بھائیوں کا قصہ کتنی بار سنا چکا کہ بڑے بھائی نے, حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے دونوں بھائی بیت تھے, بڑے بھائی نے شرعی پردہ شروع کر دیا, بڑی بھابھی نے شرعی پردہ شروع کر دیا, جناب چھوٹے بھائی صاحب نے گھر میں آنا جانا چھوڑ دیا. کیوں؟ وہ بھابھی سامنے نہیں آتی. بڑے بھائی نے حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا, حضرت ہردوئی نے چھوٹے بھائی کو بلایا اور پوچھا, بھائی آپ ان کے گھر کیوں نہیں جاتے؟ خاموش, کیا بتائے. پوچھا, آپ بھائی سے ملنے جاتے ہیں یا بھابھی سے؟ اب دل کا چور ہے بھائی, میں کیا ہوں اپنے بھائی کے گھر, بھائی سے ملوں آ جاؤں؟ بھتیجے صاحب آئے وہ مجھ سے ملے چلے جائے, پیچھے جو ہے نا چچی سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ چچی نہیں ملی تو ناراضگی کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت ہردوئی رحمہ اللہ نے فرمایا, بھائی آپ کے بھائی نے آپ کا اکرام کیا, آپ کو ڈرائنگ روم میں بیٹھایا, آپ کو کھانا پلایا, چائے پلائی, ٹھنڈا پلایا, ہاں تو پھر آپ کس سے ملنے جاتے ہیں؟ بھائی نے تو آپ کو سارا اکرام کر دیا, اس کا مطلب ہے نفس کے اندر چور ہے. ایسے لوگ, ایسے بھانجے بھتیجے جو جان بوجھ کر جو ہے نا عورتوں کی پورشن کی طرف گھسنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو ڈانٹ کر روکنا ضروری ہے. اور اگر آپ کے اندر یہ جرت نہیں ہے تو بھائی پھر آپ ہمیں پہلے اطلاع کر دیں کہ بھائی ہمارے گھر میں یہ نہیں ہو سکتا, تاکہ مناسبت والی جگہ پہ بات بنے. مناسبت نہ ہو کام نہیں بنتا. ہمارا معاملہ ایک سیدھا سیدھا سا ہے بھائی, اللہ کا حکم ہے شرعی پردہ کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی بات ہے؟ جی میں نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے؟ جی میں چھوٹا ہوں, میں بڑا ہوں. کسی کے پاس چھوٹا ہونے کا عذر, کسی کے اللہ کے سامنے پیش کریں گے, میں چھوٹا ہوں, اکیلا ہوں, تو مجھے بھابھی کے سامنے جانا پڑتا ہے. آپ کا نفس آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کیونکہ آپ نے شیخ سے صحیح تعلق قائم نہیں کیا. آپ ہمیشہ بدگمانی کی زندگی میں رہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین سے دور رکھا. فائدہ نہیں ہے ایسے لوگوں کے آنے کا, فائدہ نہیں ہے ایسے رشتوں کا کہ دھوکہ دے کر ہم کو کرتے ہیں. دھوکہ نہ دیں. صحیح ہے جی, واضح سیدھے دین سیدھا سیدھا سا ہے. اب کوئی کہے مشکل, وہ اس کے لیے اس کی مرضی بھائی. اللہ پہ الزام لگاؤ, اللہ کے نبی پہ الزام لگاؤ, نعوذ باللہ. دین مشکل ہے, اللہ پہ لگاؤ الزام, لگا رہے. اب پیٹرول نہیں ہے نا, کیسی لمبی لمبی لائنیں لگتی ہیں, لمبی لمبی لائنیں لگ رہی ہیں, لیکن مسجدیں تو آباد نہیں ہیں. اب سب پابند ہو رہے ہیں جناب والا کہ 100 کلومیٹر پر اس پہ جانا ہے, ہائی وے پر اس سے زیادہ نہیں جا سکتے, چالان ہو جائے گا. کیوں بھائی؟ سختی نہیں ہے, توڑ دو یہ قانون, چالان بھی ہوگا, پتہ بھی چل جائے گا. اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو سخت کہنے والے اپنے ایمان کی خیر منائیں, ہاں اپنے ایمان کی خیر منائیں. اور دوسرے کی بہو بیٹی ہوگا, ایک صاحب نے رشتہ بھیجا ایک عالمہ کا, جناب بھائی آپ کے گھر میں ماحول نہیں ہے, خود آپ کا نہیں نہیں, میں اس کو پورا شرعی پردہ کراؤں گا. شادی کر لی, اس کے بعد اس کا شرعی پردہ توڑوا دیا, شرعی پردہ توڑوا دیا اس کا. ڈبل ڈبل گناہ کرتے, جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, اور پھر دھوکے کے ساتھ ساتھ. تو اگر آپ کو رشتہ داری نبھانی ہے تو بھائی معذرت کے ساتھ, ہاں ہمیں بھی بہت سارے رشتہ داروں نے اسی لیے چھوڑا, ٹھیک ہے جی چھوڑا, لیکن ہم ہمارے نزدیک, ہاں کیا اللہ اللہ کے رسول کو پہلے تھامنا ہے. ہماری رشتہ داری اگر ظاہری ان سے ختم ہوتی ہے, اللہ اللہ کے رسول سے جڑتی ہے. اگر آپ میں اتنی ضرورت نہیں ہے تو بات ختم, ٹھیک ہے جی بات ختم. اس کی ضرورت نہیں ہے زیادہ ادھر ادھر دائیں بائیں ہونے کی. تو یہ تین باتیں آج میں نے عرض کی ہیں. ایک تو بدگمان آدمی, اس کو کبھی بھی نفع نہیں ہوگا, نہ باپ سے, نہ استاد سے, نہ شیخ سے. اور شیطان کا کام ہی بدگمان کرنا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑے دوڑے گئے کفار مکہ جب معراج کا واقعہ پیش آیا, کہ آج تو صدیق اکبر کو بھی ہم بھائی ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ بس چند لمحوں کے اندر یہاں سے بیت المقدس، بیت المقدس سے آسمانوں اور ساتوں آسمان اور جنت دوزخ سیر کر کے جو ہے نا بیت المقدس میں انبیاء کی امامت اور جناب والا واپسی بھی مکہ مکرمہ میں، ہمارے تو جو ہے نا اونٹوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں دو مہینے کا سفر کر کے، اور یہاں پہ لمحوں کے اندر چلا گیا. کہا کہنے والا کون ہے؟ کہا تمہارے دوست. کہا اگر انہوں نے کہا تو سچ کہا ہے. ایسا اعتماد ہے تو آنا، اور اگر ایسا اعتماد نہیں ہے تو نہیں آنا، نہیں آؤ، نفع نہیں ہو سکتا میرے بھائی، نفع نہیں ہو سکتا. تو جس کو اپنے بڑے کی ڈانٹ گرما گرم چپاتی کی طرح معلوم نہ ہو، صحیح ہے جی، بدبخت ہے وہ آدمی، بدبخت ہے وہ طالب علم، بدبخت ہے وہ اولاد، بدبخت ہے وہ مرید. اللہ جی ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم اپنے بڑوں سے بدزن ہوں، اپنے بڑوں سے بدگمانیاں کریں، اور اپنے بڑوں سے بدگمان ہو کر اپنے ہی دین کا نقصان کرتے ہیں. اللہ جی میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور ہمیشہ بدگمانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. میں نے آپ کو ایک مثالی واقعہ سنایا کہ وہ باپ انویسٹمنٹ کر دیتا ہے، پھر بیٹوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہمارے باپ کی انویسٹمنٹ ہے، پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ وہ اولاد باپ کے پاس آتی ہے اور شکوا کرتی ہے. باپ کہتا ہے بھائی جو آپ نے خریداری کی اس میں مجھے 10 روپے بچے، میں آپ کو 10 روپے واپس کر دیتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں نیک اولاد کیسی ہونی چاہیے؟ کہ ابا یہ بھی آپ کے اور مزید بھی آپ کا. لیکن وہ اولاد چپ چاپ وہ 10 روپے واپس لے لے، اس اولاد کو کیا کہیں گے آپ؟ اس اولاد کو آپ کیا نام دیں گے؟ اور ایسی اولادیں ہیں، چاہے وہ روحانی ہیں چاہے وہ نسبی ہیں، ایسی اولادیں ہیں. اللہ جی ہماری حفاظت فرمائے. ایک بہت بڑے عالم، ان کی شہادت ہو گئی رحمت اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے بھی بہت بڑے اللہ والے ہیں، انہوں نے مجھے یہ واقعہ خود سنایا کہ انہوں نے حج کا گروپ کا جو ہے نا نظام بنایا، حج گروپ لے جانے کا ٹریول ایجنسی کھولی. تو ان کی شکایات بڑے بڑے علماء کے پاس گئیں کہ یار انہوں نے کمانے کا دھندا بنا لیا. یہاں تک کہ ایک انڈیا کے بہت بڑے عالم، ان سے ان کا بہت قریب رابطہ، مدینہ منورہ میں ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بلایا اور ڈانٹا کہ میاں تم نے یہ کیا کام شروع کر رکھا ہے. تو وہ رونے لگے، مجھے خود سنایا انہوں نے قصہ. وہ روتے ہوئے انہوں نے کہا میں نے اپنی جیب سے اپنے والد صاحب کی تسبیح نکالی اور ان بزرگ کو دکھاتے ہوئے کہا حضرت یہ تسبیح میرے والد صاحب کے ہاتھ میں تھی جب والد صاحب شہید ہوئے تھے، لیکن اس تسبیح کے گھمانے سے میری والدہ کے جو گردے فیل ہوئے نا اس کا علاج نہیں ہوتا حضرت، گھر میں میرا راشن نہیں ڈلتا، گھر کے بجلی کا بل نہیں جاتا، بچوں کے اخراجات اس سے پورے نہیں ہوتے. پہنچانے والوں نے آپ کو ایک رخ تو پہنچایا کہ اس نے ٹریول ایجنسی کھول لی، اپنے والد صاحب کے متعلقین کو حج گروپ پہ لے جا کر یہ نفع کما رہا ہے، لیکن انہوں نے دوسرا رخ نہیں بتایا کہ میری ضروریات بھی کبھی انہوں نے اپنی طرف سے پوری کی. تو بھائی یہ دنیا اسی طرح کی ہے، اور علماء سے، ائمہ کرام سے، استاد سے، شیخ سے بدزن 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 ایسے آدمی کو تعلق رکھنے کی، بلکہ خانخواہ میں بھی آنے کی گنجائش نہیں رکھنی چاہیے. تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ بھائی ہمارے والد صاحب کے پاس خود ایسے اسباب ہیں کہ کسی کی محتاجگی نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں. لیکن کیا ہے، اگر کوئی دکھ بیماری آئی تو آپ میں سے کس نے پوچھا کہ اس آپ کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں پوچھتے. لیکن جب رزق حلال کا معاملہ آتا ہے تو اعتراض کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت اعتراض کرتے ہیں، معترض بنتے ہیں. گھر والوں کے دکھ بیماری میں آپریشن ہو گئے تو دو ڈھائی لاکھ روپے خرچ ہو گئے. کس نے پوچھا؟ کون آیا؟ کوئی بیدار نہیں تھا، بیدار مغز نہیں تھا. تو یہ ہماری بے حسی کی دلیل ہے، بے حس ہیں ہم. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کی بے حسی کی دلیل ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.